حسین و حسن
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وَعِلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مسائل کا حل لیے حاضر ہیں. آپ کے ارد گرد یا اپنی ذات میں، گھر بار میں جن مسائل کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اگر اس کا حل چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ ہمیں اپنے مسائل ہمیں یا تو تحریری طور پر بھیجتے ہیں یا ہمیں وائس میسج کے ذریعے بھیجتے ہیں، ہمیں وہ یہاں پہنچائے جاتے ہیں. ان میں جن جن کا بن پڑتا ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اپنی ناقص عقل کے مطابق آپ کو اس کا حل عرض کر سکے. اور ظاہر ہے کہ ہر ایک کا حل یکساں ہو یہ ضروری نہیں ہوتا. پیٹ کا ہی درد ہوتا ہے لیکن ہر درد کی دوا ایک ہی ہو یہ ضروری نہیں ہوتا. ہر سر درد کی دوا ایک ہی ہو یہ ضروری نہیں ہوتا. اسباب دیکھے جائیں گے کہ اس مسئلے کا جو حل ہے، یہ مسئلہ کیوں پیدا ہوا. بات چلی اسباب کی تو ایک بات آج کے اس پروگرام میں میں شروع میں بتاتا چلو، ہم عموماً حل کسی اور جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور حل ہوتا کہیں اور ہے. ہمارا بہت سارا وقت جو ہے نا اس حل کی طرف ضائع ہو رہا ہوتا ہے جو اصل اس مسئلے کا حل نہیں ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ مسئلے کا حل ایسے ہو جیسا میں کہہ رہا ہوں. ہم وہ نادان مریض بن جاتے ہیں جو ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنی خواہش کی دوائی لینا چاہتے ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب، مجھے تو آپ نے یہ دوائی دینی ہے، جبکہ وہ دوائی آپ کی بیماری کا علاج نہیں ہوا کرتی. تو سب سے بنیادی بات یہ ہے، اپنے جو بھی آپ کے ارد گرد، آس پاس، گھر کے اندر، گھر کے باہر، جو بھی اس طرح کے آپ کو مسائل ہیں، میری درخواست یہ ہے کہ سب سے پہلے اس بات پر غور کریں کہ مسئلہ ہے کیا. تسلی کے ساتھ، جذبات میں، غصے میں اور محض ناراضی کی کیفیت میں، یہ نارملی ہم اس کی جڑ تک نہیں پہنچ پاتے. تھوڑی تحمل مزاجی کے ساتھ، ٹھنڈے دل کے ساتھ، جیسے اس وقت اگر آپ کسی مسئلے سے دو چار ہیں، چاہے وہ کاروباری نوعیت کا ہو، گھریلو نوعیت کا ہو، یا آپ کی ذاتی نوعیت کا ہو، دوست رشتہ دار احباب کی نوعیت کا ہو، شادی بیاہ، اللہ نہ کرے طلاق جیسی مشکلات کے طرف، مطلب آپ کی اس نوعیت کا ہو، تو میری اس وقت درخواست یہ ہے کہ بڑے ٹھنڈے مزاج کے ساتھ آپ اس کے سبب پر غور کریں. پھر اس بات پر سوچیں کہ کون ہے جو مجھے اس معاملے میں بہتر مشورہ دے سکتا ہے. بہتر مشورہ دینے والوں میں ایک شخص وہ ہوتا ہے جو ڈائریکٹلی آپ کے میٹر سے ریلیٹڈ نہ ہو، کسی بھی طرح سے آپ کے اس معاملے، اس مسئلے میں نہ اس کا نفع ہو نہ نقصان ہو، اور ہو وہ تجربے کار. خوف خدا والا ہونا شرط ہے. اس سے کرے آپ اس معاملے میں مشورہ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اور اگر آپ کا مشاہدہ یا آپ کا تجربہ یہ ہے کہ یہ شخص پہلے کسی ایسے مسئلے سے گزر چکا ہے، تو یہ زیادہ آپ کے لیے مفید ہوگا کہ وہ آپ کو بہت پریکٹیکل ایڈوائس کر سکے گا. تو پھر آپ اس سے مشورہ کریں، کیونکہ اس کی کوئی غرض ہے نہ غایت ہے. تیسری چیز جس سے آپ نے مشورہ کرنا ہے وہ آپ کا خیر خواہ اور ہمدرد ہو. اگر خدا نہ خواستہ وہ آپ کا خیر خواہ اور ہمدرد نہ ہوا تو وہ آپ کو اس بات کی طرف لے کے چلا جائے گا جہاں آپ کو نفع کے بجائے نقصان ہوگا. کیونکہ مشورہ بھی ہم جس سے لیتے ہیں وہ گویا کہ ایک طرح سے ہمارا رہنما بنتا ہے جو ہمیں راستہ بتاتا ہے. لہذا مشورہ دینے والے کو بھی ضروری عرض کروں گا کہ ہماری جو خوبصورت و پیاری شریعت ہے اس کے حکم کے مطابق درست مشورہ دینا یہ واجب ہے. واجب ہے جی ہاں. لہذا جب بھی آپ سے کوئی مشورہ مانگے گا تو آپ نے اس کو ثواب سواد سے ہے درست مشورہ دینا ہے. بعض کے بارے میں شاید آپ نے سنا ہوگا وہ صاحب رائے ہوتے ہیں, یعنی کہ ان کی رائے جو ہے نا وہ درست ہوا کرتی ہے. اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ ان کی اکثر مشورے, ان کی اکثر رائے یہ ثواب پر ہوتی ہے, یعنی درستی پر ہوتی ہے, رائٹ وے ہوتی ہے. بیکوز یہ ان کو ایک تو اللہ نے صلاحیتیں دی ہوتی ہیں, ان کو سوچنے کا ایک قدرت حاصل ہوتی ہے, پھر پوزیٹیو مینٹیلیٹی ان کو اللہ تعالیٰ نے نصیب کی بھی ہوتی ہے, تو وہ آپ کو ایک درست مشورہ دیتے ہیں. تو یہ یوں اس کی میں بہت ڈیٹیل میں ہم جا سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو ڈیٹیل میں لے جانے کے بجائے کسی بھی طرح کا اگر آپ کو اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو آپ اس طرح مشورے لیا کریں. صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی یہ انداز ہوا کرتا تھا اور بزرگان دین میں بھی یہ انداز ہوا کرتا تھا, اور آج تک سمجھدار عقل مند اور سلجھا ہوا جو طبقہ ہوتا ہے یہ نارملی اس انداز کو اختیار کرتا ہے جو میں نے ابھی آپ کو عرض کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہے کہ اس کا حل کہاں ہے. آپ اپنے طور پر سوچئے, جذبات میں مت آئیے, اور اس حل کو دور کرنے پر آپ نے فوکس کرنا ہے. پھر جو میں نے مشورہ کیا یار کیا کرو, پھر آپ اس طرح ان سے مشورہ کریں تو اللہ نے چاہا تو آپ کسی درست نتیجے پر پہنچ پائیں گے کہ مشورہ کرنے والا یہ خطا سے بچ جاتا ہے. یہ یاد ہے, اور مشورہ کر کے جو کام کرتا ہے نا اس پر الزام کم رہتا ہے, اس پر الزام نہ ہونے کے برابر رہتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کام خراب بھی ہو جائے تو اس کے پاس یہ کہنے کو ہے کہ میں نے کون سا اپنی طرف سے کیا تھا, ہم سب نے مل کے مشورہ کر کے ہم نے یہ کام کیا تھا. تو اس طرح ایک مقتت المدینہ کا رسالہ ہے, کتاب ہے, اس کتاب کا نام ہے رسائل دعوت اسلامی. اس میں یہ مشورے کی متعلق آپ کو چند صفحے مل جائیں گے, اور میرے رب نے چاہ تو یہ آپ کی زندگی کے لیے ایک بہترین مواد ہوگا مشوروں سے ریلیٹڈ. تو مسائل کا حل کے لیے میں نے ایک آپ کو فری ایڈوائس حاضر کی ہے کہ اس پر انشاءاللہ غور کریں گے تو آپ کے لیے کافی بہتری نکل آئے گی رب نے چاہ تو
انشاءاللہ. میں ایک بات آپ نے جیسے فرمایا کہ بندہ غور کرے کہ مسائل یہ کریٹ کیوں ہو رہے ہیں, بن کیوں رہے ہیں, جنریٹ کیوں ہو رہے ہیں, اس میں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اکثر مسائل جن میں بالخصوص خواتین کو سامنا ہے تو وہ اکثر خواتین کے ہی پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے بہو ہے, یہ ایک خاتون ہے, اس کے لیے مسائل کون بنا رہا ہے؟ ساس جو کہ ایک خاتون ہے, نند وہ بھی ایک خاتون ہے. اچھا یہ بہو ایک جہد سے بیٹی بھی ہے, اس کے لیے مسائل کون بنا رہا ہے؟ اس کی ماں جو اس کو غلط ایڈوائز دے رہی ہے, یا اس کی ہمشیرہ جو اس کے کان بھر رہی ہے, یا اس طریقے سے بعض اوقات بتایا جا رہا ہوتا ہے ہمارے گھر میں تو یہ ہے, ہمارے پاس تو یہ ہے, تمہارے پاس نہیں ہے, تمہیں کوئی نہیں پوچھتا, تمہارے ہاں اس کا خیال نہیں کرتے, ہمارے تو یوں بڑا ہے. یعنی جو بالخصوص خواتین کے جو ایشوز ہیں ان کو جو بڑھاوا دینا ہے, جو ان کو لے کر آنا ہے, اس میں ایک بڑا کردار خواتین کا ہی ہے, مردوں کا معاملہ تو بعد میں آتا ہے. کیا یہ بات درست ہے یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہے؟
مکمل اتفاق نہیں ہے آپ سے, اس لیے کہ جرائم کے بڑھنے کی ایک وجہ قانون پر عمل نہ ہونا ہے.
صحیح.
اور قانون پر عمل کروانے والوں کی کمزوری یہ, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جیسے کبھی ہم دو ڈھائی جیسے عرب امارات سے فلائی کریں گے تو وہاں ایئرپورٹ پر جو ماحول ہوتا ہے, اور اس چونکہ فلائٹ تو کراچی کی ہے, تو جیسے ہی وہ وہاں سے جہاز اڑتا ہے کراچی میں لینڈ کرتا, دو گھنٹے میں دوسرا جیسے کہ سافٹ ویئر بدل گیا ہے لوگوں کا نا. تو باتوں کا ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر قانون اور قانون پر عمل, قانون تو ہوتا ہی ہے, قانون پر عمل کروانے والے سنجیدہ ہونا, تو وہاں پر یہ مسائل کم سے کم ہوتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ زیرو پرابلمز پر وہ مقام ہو جائے گا. اصل میں ان کو یہ آزاد ریاستیں گھر کے اندر جو بنی ہیں, یہ اس ایڈمنسٹریشن کی, ایڈمنسٹریٹر کی کمزوری ہے جس کو مرد کہتے ہیں. اگر وہ اپنی تربیتوں کے سلسلوں کو فعال رکھتا, بچیوں کے ساتھ, بچوں کی امی کے ساتھ, اپنے امی کے ساتھ یا گھر کی دیگر بہنوں کے ساتھ, اور تھوڑا سی اب اس کی جو اپنی اتھارٹی ہے, جو اس کی اپنی پوزیشن ہے, اس کو سافٹ ویئر ٹیون کے اندر, سافٹ ویئر وے کے اندر, ایک اچھے اور خوبصورت سے انداز کے اندر, نرم مزاجی کے ساتھ, وقتاً فوقتاً لے کر بیٹھتا, کیونکہ ٹائم تو دیتے نہیں ہیں ہم لوگ گھر میں. جب ہم گھر میں ٹائم دیں گے تو آپ مائنڈ میکنگ کے لیے آپ کو کیا چاہیے, ٹائم تو چاہیے. اس وقت ہم بھی تو اگر بیٹھ کر کوئی کام کر رہے ہیں تو ہم گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دیں گے نا. اب یہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ یہ بھی دیکھنے اور سننے والوں کے لیے کافی ہے کہ یہ بھی بیٹھ کر ہم سے بات ہی کر رہے ہیں. اگرچہ ہم دونوں بات کر رہے ہیں, لیکن ہم دونوں بات کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہم دونوں بات الگ سے کر لیتے, اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے نہ, آپ کو یہ ڈائریکٹلی وہ مسئلہ درپیش ہے.
جی
ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے میں نے ابھی آپ کو بچانے کی کوشش کی. ٹھیک ہے, آپ نے بھی گھر تو جانا ہی ہے, تو آپ نے بھی کچھ تانبڑ تو حملے کر دیے تھے اس وقت بیٹھے بیٹھے, چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ تو آپ بھی میرے اسلام بھائی, بچانے تو آپ کو بھی ہے, تو ماشاء اللہ. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو اصل میں لے کر بیٹھیں گے نا. اچھا ایک بات ہمیشہ یاد رکھے سلمان بھائی, جنگ کی تیاری نا امن کے دنوں میں کی جاتی ہے.
جی
ہم لوگ مسئلہ جب بالکل جس کے اندر پانی سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے نا, پھر میدان میں آتے ہیں کہ بتاؤ کیا ہوا, اب کیا بتائیں گے, اب تو جو ہونا تھا ہو گیا بھیا. جنگ کی تیاری امن کے دنوں میں کی جاتی ہے, اور گھر میں کبھی بھی جنگ چھڑ سکتی ہے. جب مختلف طبقات یا مختلف اس طرح اذہان جب گھر میں رہتے ہیں تو گھر میں جنگ چھڑ سکتی ہے, کبھی بھی بات چیت ہو سکتی ہے, یا پھر ہلکی پھلکی اگر شورش ہو یا ہلکی پھلکی آواز ہو نا, تو بھی مطلب کہ ایک جو مرد ہے گھر کا آدمی ہے, جب وہ شوہر ہے یا والد ہے یا بڑا بھائی ہے, اس طرح کوئی بھی اس کی پوزیشن ہے, اس کو اپنے وہ مطلب کہ اس میں نہیں کیا ہے میں دیکھ لوں گا, یہ نہیں, یہ تو خود اس کو بےچارے کو ضرورت پڑ گئی کسی اور نرم آدمی کی, وہ خود مسئلے کو کھڑا کرنے کے لیے مطلب پیدا ہو گیا. یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ خود اپنی نرم مزاجی کے ساتھ اور کمال حکمت کا, الحکمت و دالت المؤمن, حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے. تو امن کے دنوں میں جنگ کی تیاری کی جاتی ہے ہمیشہ. یا جب پڑ گئی جنگ, اب کیا تیاری کریں گے آپ؟ اب تو ہار اور جیت کا معاملہ ہے, اور یہ چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے میرے گھر میں محبتیں اور اتفاق و پیار عطا فرمائے اور رکھے اس کو. آج اپنے کچھ نہ کچھ لیسن سبق بتایا کریں, اور مدنی ماحول سے وابستہ رہے, اجتماع میں آنا جانا رکھے, ایک دوسرے کے حقوق سمجھنے کوشش کریں, رسائل کا تبادلہ کریں. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو چیزیں آپ کے میرے گھر کے اندر تبدیلی لائیں گی اور بہتری لائیں گی. اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے بابرکت تو کوئی ذکر ہے ہی نہیں نا,
سبحان اللہ.
اور اس سے زیادہ امن آپ کو کس کے ذکر میں آئے گا؟ آپ دیکھیے جب آگ لگتی ہے نا تو تکبیر پڑی جاتی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تکبیر کہنے سے آگ پر قابو پایا جاتا ہے, آپ کو پتا ہے؟ یعنی جب آگ لگے نا تو تکبیر پڑی جاتی ہے. کتابوں میں لکھا ہوا ہے سب مل کر اللہ اکبر اللہ اکبر, یعنی اللہ کا ذکر کرو تو اللہ تعالیٰ اس آگ کو تمہیں قابو میں دے دے گا. جب مصیبت پریشانی آتی ہے تو مساجد سے اذانیں دی جاتی ہیں, آپ نے سنا ہے؟ اس سے یہ اللہ کا ذکر ہے, اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے. اس سے پریشانیاں مصیبتوں پر بندہ قابو پا لیتا ہے, حتیٰ کہ مطلب کہ بعض کام ایسے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ غضب فرما تو اس کا عرش ہلتا ہے, تو اس میں فرشتے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ غضب فرماتا اپنے بندوں کے لیے. اچھا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب آدمی پریشان ہوتا ہے, جیسے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ملاحظہ فرمایا تو ارشاد فرمایا, علی میں آپ کو پریشان دیکھتا ہوں. تو عرض کی یا رسول اللہ میں پریشان ہوں. تو ارشاد فرمایا کسی کو کہو کہ آپ کے کان میں اذان دے. تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر آپ کے کان میں اذان دی گئی, اور آپ کی پریشانی کو آپ نے حل ہوتا محسوس کیا. اس حدیث کو میں نے نزت القاری میں پڑھا ہے, بخاری شریف کی شرح ہے, اور اس میں مفتی شریف الحق صاحب امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اس حدیث کے جتنے راوی ہیں ان راویوں کا بیان یہ ہے کہ ہم نے اس حدیث پر عمل کیا ہے اور ہم نے فوائد پائے ہیں.
اللہ اللہ.
تو یہ آپ دیکھیے کہ قبر میں جب مردے کو دفن کرتے میت کو تو اس وقت ہم اذان دیتے تاکہ وہ شیطان کے مکر و فریب سے فتنوں سے بچے. اللہ کا ذکر, اللہ کا ذکر, اللہ کا ذکر. میرے وہ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں کہ جن کو اپنے گھروں میں اور اپنی ذات میں مسائل ہیں, اللہ کے ذکر کو اپنے گھر میں اور اپنی ذات میں نافذ کرائیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کو نافذ کرائیں. آپ کو ٹینشن ہے, پریشانی ہے, گھبراہٹ ہے, اب ہزاروں دوائیاں کھا رہے, لاکھوں کروڑ روپے آپ نے دوائی پر مطلب کہ اڑا دیے, ہم بھی تو آپ کو ایک مشورہ دے رہے کہ آپ نماز کی طرف آ جائیں, عبادت کی طرف آ جائیں, تلاوت کی طرف آ جائیں, ذکر و اذکار کی طرف آ جائیں. آپ کو نہ فرق پڑے تو کہیے گا اگر آپ نے درست طریقے سے یہ عمل کیے جو میں عرض کر رہا ہوں, جیسا کہ کرنے کا حق ہے, جیسا کرنے کا حکم ہے, تو اللہ کی رحمت سے آپ دیکھیں گے کہ آپ سب کی سوچوں میں, آپ سب کے قلبوں میں, آپ کے گھر بار میں, آپ کے کاروبار میں, آپ کی روحانیت میں, آپ کی سوچ میں, آپ کی فکروں میں کس قدر بہتری پیدا ہوتی ہے, اس کا یہ خود آپ اظہار کریں گے آپ. لیکن اس کے لیے کوشش تو کریں, اللہ کا ذکر کرنے کی عادت تو ڈالیں. گھر میں اللہ کا ہی ذکر جاری رہے, رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر جاری رہے. اگر آپ کے گھر میں اسی طرح گانے باجے, فلمیں, ڈرامے ہوتے رہے, غیبتیں, چگلیاں ہوتی رہی, ایک دوسرے کی برائیاں ہوتی رہیں اور ایک دوسرے کی برائیاں کرتے رہے, ایک کمرے میں بیٹھ کر اس کے لیے چال بازیاں ہو رہی ہیں, اس کمرے میں اس کے لیے سازشیں ہو رہی ہیں, آفس میں بیٹھ کر اس کے لیے فتنے تیار کیے جا رہے ہیں, تو فلاں جگہ اس کے لیے کیے جا رہے, تو اب ایسے میں پھر آپ بولو گے سکون ملے گا تو سکون تو پھر یوں تو نہیں نا سکون تو ملا کرتا, آگ لگ کے تو تپیش ہی آئے گی, ٹھنڈک تو نہیں نا ملے گی. ٹھنڈک تو برف سے ملتی ہے, آگ سے تپیش ہی ملتی ہے.
کیا بات, ماشاءاللہ. ایک میسج کے ذریعے کہا گیا ہے کہ میرے گھر والے میری شادی نہیں کر رہے, دعا کریں اسی سال میری شادی خانہ آبادی ہو جائے.
یہ بھی ایک مسئلہ ہے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے کئی اسلامی بھائی اسلامی بہنیں نوجوان ہمارے شادی کرنا چاہ رہے ہیں مگر حیا رکاوٹ بن رہی ہے. اپنے والدین سے کیسے کہیں کہ ہمیں اب شادی کروا دیں, ان کو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ والدین جنہوں نے خود اس عمر کو گزارا ہے, اس وقت کو گزارا ہے, تو وہ کیسے اس چیز کو فیل نہیں کرتے کہ یار اس کی شادی کروا دینی چاہیے.
اپنے پاؤں پہ تو کھڑا ہو جائے, کچھ کر تو لے, کچھ بنا تو لے.
کھڑے ہوئے بھیا 10 سال کا نہیں ہو تب بھی پاؤں پہ کھڑا ہو گیا تھا. یہ بات آپ کی میں ان معنوں کر لیتا, اب میں سمجھانا چاہ رہا تھا ان کو جن کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں کہ ان کی عمریں ہو گئی ہوں گی, ہو سکتا ہے کہ والدین کو یہ کانفیڈینس نہ ہوتا ہو کہ آپ گھر چلا لو گے, یعنی لڑکے کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ یہ ہو کہ یہ بھی گھر کیسے چلائے گا, خرچہ کیسے چلائے گا گھر کا, اور لڑکی کے بارے میں ہو سکتا ہے, بیٹی کے بارے میں یہ ہوتا ہو کہ یہ ابھی اتنی سمجھدار نہیں ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ ماں باپ دیکھ رہے کہ یہ بیٹی اپنے بھائی بہنوں کو اور ماں باپ کو فیس نہیں کر رہی ہے اور ان کو مطلب کہ لفٹ نہیں کروا رہی ہے, تو یہ گھر جا کر شوہر کو, سسر کو اور ساس کو, یہ فیملی ممبر کو کیسے مطلب یہ ٹیکل کرے گی, اور وہاں ایک نیا خاندان ہے, یہاں یہاں آپ کے ماموں ہیں, آپ کی مطلب کہ فیملی ممبر ہیں, آپ کے بھائی ہیں, آپ کے چچا وغیرہ جو بھی آپ کے فیملی ممبر ہیں, وہاں تو آپ کے جو شوہر ہوں گے اس کے سارے فیملی ممبر ہوں گے اور آپ وہاں نیو ارائیول آپ کا ہوگا نا, آپ مطلب کہ نئے پرسن ہوں گے, تو آپ ابھی 16-17-18 سال کی عمر میں اپنے گھر میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکی ہو, اس گھر میں کیا ایڈجسٹ ہوگی. ہو سکتا ہے ماں باپ کو یہ تشویش ہوتی ہو کہ یہ کیسے ہوگی, ابھی بھی آپ کو روٹی بنانے آتی نہیں ہے, آپ کو چولہے پر برتن رکھنا تو آتا نہیں ہے, پانی بھرتی ہو تو آتے آتے آدھا گرا دیتی ہو, پانی پیش کرنا بھی آپ کو اگر صحیح طور پر نہیں آتا, دسترخوان پر آپ کھاتی کم ہو گراتی زیادہ ہو, تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بھائی بہنوں سے لڑتی ہو, ماں اٹھانے کے لیے آتی ہے تو تکلیف ہو جاتی ہے, باپ بلاتا ہے تو جواب دیتی نہیں ہو, بھائی کو آپ دو دو باتیں سنا دیتی ہو, بہن کو کہتی ہو تیری نوکرانی ہو, اس طرح کی جب آپ کی لینگویج ماں باپ دیکھتے ہوں گے تو ان کو تشویش ہوتی ہوگی, کیونکہ ماں باپ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی شادی ہو جائے اور یہ خوش رہے, تو ماں باپ کو یہ لگتا ہے کہ یار ہماری عزت کا کیا بنے گا, بیٹی تو بالکل بد اخلاق ہے, کچن نہ کچن سنبھال سکتی ہے، نہ اس کو ڈسٹنگ آتی ہے، نہ اس کو کوئی گھر کے مینرز ہی نہیں آتے. وہ اچھا وہ لگے ماں باپ نے سکھائی نہیں، ماں باپ نے کوشش کی ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کا مزاج اس کو وہ قبول نہ کرتا ہو. بیٹے کے بارے میں بھی اسی طرح کی باتوں کا تشویش ہوتی ہے کہ یہ کیسے سنبھالے گا. تو دو تین چیزیں ہوتی ہے شادی کے لیے، ایک تو عمر کا ہو جانا، دوسری بات میچورٹی ہوتی ہے کہ آیا یہ گھر چلانے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں ہے. اب بات بات پر آپ کو غصہ آ جاتا ہے، تو شوہر یا بیوی جب یہ دونوں نئے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ شروع کے دنوں میں تو لحاظ مروت رہے، لیکن ظاہر لحاظ مروت دن رات رہنے والوں کا ایک اپنا وہ تکلف تو اٹھ ہی جائے گا نا. تو پھر وہ کہنا سننا تو برداشت نہیں ہوگا. گھر تو برداشت سے چلتا ہے، صبر سے چلتا ہے، ایک دوسرے کے لیے وہ قربانی دینے سے چلتا ہے. آپ کو یہ اس کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر شوہر کو غصہ آ جائے تو بیوی کو چاہیے کہ چپ ہو جائے، بالکل چپ ہو جائے اور سائڈ ہو جائے. اور اگر شوہر دیکھ رہا ہے کہ بیوی آپے سے باہر ہو گئی، جس کو ہونے کی قطعا اجازت ہی نہیں ہے، خدا نخواستہ ہو گئی ہے، تو وہ بھی مطلب کہ اپنے گھر کی بہتری کے لیے کچھ دیر، کیونکہ گرم پتیلی چاہے شوہر پکڑے کہ بیوی پکڑے، ہاتھ نوسی کا جلنا ہے، تو تھوڑا برتن کو ٹھنڈا ہو جانے دیں اور تسلی کے ساتھ کہیں، ورنہ تو وہ جب لوہے سے لوہا ٹکرائے گا نا تو چنگاری نہیں اڑنا ہے. تو یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں، جب تک اس کی پروپرلی تربیت نہیں ہو جائے گی اور گھر میں اس کی کوئی نہ کوئی جھلک نظر آنی چاہیے کہ لگے کہ ہاں واقعی آپ کی وہ جو سخت مزاجی، غصہ، چڑچڑاپن، جواب نہ دینا، کام کاج نہ کرنا، اس پہ کمی آ رہی ہے، تو کچھ ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی تو ہوں. یہ ہے دوسری بات. تیسری بات بس وہی ہے کہ والدین یا فیل نہیں کرتے، یا پھر یہ کہ تھوڑا پڑھانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تو پھر اس کی وجہ سے گناہوں کی طرف بڑھنے اور فتنوں کے بڑھنے کا اندیشہ رہتا ہے. لہذا میں نے ایک مجموعی طور پر بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر اس کو غور کر لیا جائے کہ والدین بھی اپنے طور پر غور کرے کہ ہاں یار واقعی مطلب پرفیکشن تو نہیں آئے گی. اب پرفیکشن تو پتہ نہیں آپ میں بھی ایک ہے نہیں ہے، ماں باپ کے اندر بھی، تو پرفیکشن تو 100% پر تو کچھ بھی آپ فیصلہ نہیں کریں گے. کسی حد تک آپ کو لگتا ہے کہ یار پرسنٹیج ہے اور وہاں کا مزاج اور انداز آپ دیکھ لیجئے، تو پھر اللہ کا نام لے کر آگے بڑھیے تاکہ بچے خوش ہوں اور گناہوں سے بچ کر زندگی گزارے. اور پھر اللہ سے دعا بھی کیجیے گا اللہ ان کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. جنید بھائی سے کچھ اس معاملے میں وظیفہ بھی لے لیتے ہیں انشاءاللہ کہ جس کی شادی نہیں ہو رہی ہو کیا کرے، بول نہیں سک رہا.
اس کے دو روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، دونوں میں سے جو آسان لگے. اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، یا جن کو بندش کا شبہ ہو کہ ہمارے رشتوں میں بندشیں ہو چکی ہیں، یا جن کی منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہے.
جنید بندش ہوتی ہے کیونکہ نظر بد تو حق حدیث میں موجود ہے. اب جادو حق ہے
جی،
ٹھیک ہے، جادو بالکل حق ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر بھی جادو ہوا جی، اور سورہ فلق اور سورہ ناز اس پر نازل ہوئی. تو یہ ہے، پھر اس کی تفصیل ہے. نظر بد اس کی بالکل حدیث میں صراحت موجود ہے، اور نظر بد نظر کیسے اتارنی ہے جی، یہ بھی حدیثوں میں اس کی صراحت موجود ہے، اور کس طرح اپنے آپ کو ان دیگر مسائل سے بچانا ہے. تو تعویذات کی ترغیب حدیث میں موجود ہے، تعویذ گلے میں لٹکانا ایک صحابی کا اپنے بچوں کے لکھ کر کچھ، یہ بھی حدیث سے روایتوں سے یہ بھی ثابت ہے. پڑھ کر دم کرنا
یہ بھی ثابت
ہے، یہ بھی حدیثوں سے ثابت ہے. اور حتیٰ کہ دم کرنے پر کچھ مل بھی گیا ہے تو وہ بھی صحابہ کرام کا لینا ثابت ہے. تو یہ ساری چیزیں جو حدیثوں سے ثابت ہے، بات چیز ایسی جس کے ہماری معلومات نہیں ہوتی تو ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ کہاں سے آ گیا، یہ سب حدیثوں میں موجود ہے. اور وہ کلمات جو شرکیہ، کفر اور گناہوں پر مبنی ہیں، ان کلمات کو استعمال کرنے اور اس پر عمل کرنے کی حدیث پاک میں سخت ممانعت ہے، سختی سے منع کیا گیا ہے. لیکن اللہ کے کلام میں، رسول پاک کے ذکر میں تو برکت ہی برکت ہے. سورہ فاتحہ کو تو کہتے ہی سورہ شفا بھی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح اور بہت ساری چیزیں. تو اب یہ جو لفظ بندش ہے نا
جی،
اس کا مطلب میں چاہتا تھا کہ ہم کو ناظرین کو اس کا کوئی خوبصورت سا جواب اور حل دیں. آپ کچھ وضاحت فرمانے کی؟
اس میں بندش کو عوام الناس کے اعتبار سے جو لیا جاتا ہے وہ یہی اس کو سمجھتے ہیں کہ اس میں رکاوٹ ہے، رکاوٹ ہے اس معاملے میں. اب وہ خواہ نظر بد کی وجہ سے ہو، خواہ وہ جادو کی وجہ سے ہو، عوامی لینگویج کے اندر اس کو یوں ہی سمجھا جاتا ہے کہ ہماری رکاوٹ پیدا کر دی گئی.
یعنی یہ جو بندش ہے اس کے چیزیں دو یا تین ریزن ہوں گے، اس کو ہم کہتے ہیں بندش ہو گئی،
اس کو رکاوٹ یعنی جادو کے ذریعے ہو سکتی ہے، نظر بد کے ذریعے ہو سکتی ہے،
اور نظر بد اپنی بھی لگ سکتی ہے،
اپنی بھی لگ جاتی ہے، اپنے گھر والوں
کی مسئلہ یہ ہے، نظر تو آپ کی اپنی لگ جاتی ہے، اور یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے، کیونکہ ماشاء اللہ بارک اللہ کہنے کا ہمارا اپنا بھی مزاج نہ ہونے کے بارے میں. ماشاء اللہ ڈاکٹر زیرک صاحب بھی ہمارے ساتھ یو کے سے شامل ہے
جی، جن کے رشتوں میں رکاوٹ چلوں کہ عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ اخلاص اول و آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر صرف شادی کے لیے دعا مانگے،
41 ٹائم
جی 41 ٹائم. اچھا اس میں نیت یہ ہو،
41 سب سمجھ میں نہیں آتا جو
41 ٹائم اول و آخر 11 بار درود پاک. اچھا جب یہ وظیفہ کرے نا تو اس میں نیت یہ ہو کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت، ناجائز رسمیں بشمول فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، تصاویر اور تمام گناہوں سے بچیں گے، اور اس عمل کی جو مدت ہے وہ ہے 90 دن، یعنی 90 دن تک اس عمل کو جاری رکھیں. اچھا یہ وظیفہ ایسا ہے کہ جسے شادی کرنی ہے نا وہ خود اس وظیفے پر عمل کرے، اس کی طرف سے کوئی دوسرا اس وظیفے پر عمل نہیں،
اس کی دوسری نہ ہو جائے مطلب پرابلم ہو جائے گا.
اچھا اس میں ایک تھوڑی سی
ہمارے کیمرہ مین اثر ہے، اپنے لیے نہیں ہے یوں مطلب
شادی کرنی ہے وہی یہ عمل کریں. اچھا اگر اسلامی بہنیں ان دنوں میں اگر یہ وظیفہ پڑھنا چاہیں رشتوں میں رکاوٹیں دور ہونے کے لیے، تو جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے ان دنوں میں سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ قل نہ پڑھیں بلکہ ہو اللہ احد سے شروع کریں، اور اس وظیفے کو بلا نیت قرآن بنیت حمد و ثنا پڑھا جائے. اگر مدنی چینل کے ناظرین کو یہ وظیفہ یاد نہ ہو سکا ہو، سمجھ نہ آیا ہو، تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر لیجیے، باقاعدہ اس کا پرنٹ شدہ پرچہ وظیفہ آپ کو بآسانی مل جائے گا انشاءاللہ.
اس کو تھوڑا اور بھی واضح ہو جائے، یعنی جب جن دنوں میں قرآن کریم تلاوت اس ٹائم بہنوں نہیں کرنی ہوتی ان دنوں میں پڑھیں گے تو قرآن کی نیت سے نہیں پڑھیں گے بلکہ اس نیت سے پڑھیں گے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی حمد بیان کر رہے ہیں، ہو اللہ احد اللہ
اللہ احد
مدینہ مدینہ. کالز ہیں ہمارے پاس، ان کو شامل کرتے ہیں. جی
ایک مسئلہ ہے چل رہا ہے کہ وہم کیا ہے، تفصیل سے بتائیں آپ، نفسیات کے بارے میں بھی اس طرح ڈسکس کریں، ڈاکٹر زیرک سے پوچھ کے نفسیات کے بارے میں کچھ بتائیں، آپ کا مدنی چینل بہت اچھا ہے.
وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا، یہ بھی ایک بات کہی جاتی ہے. جی
وہم ظاہر ہے کہ اس کو اگر دوسرا لفظ وسوسے بھی ہے کہ ذہن میں جو ہمارے خیالات آتے ہیں، اور ذہن میں ہمارے جو اگر ماہرین نفسیات کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ انسان کے ذہن میں آٹومیٹکلی اپنے طور پر، مطلب جو کتابوں میں لکھا ہے اس کا وہ عرض کر رہا ہوں، کہ اپنے طور پر ہر وقت جو ہے نا خیالات آتے رہتے.
میں جو ان کی بات کو سمجھا ہوں وہ کچھ یوں ہے کہ ایک سپاہی کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک سپاہی کسی جگہ ڈیوٹی دے رہا تھا، تو وہ ہر وقت اس کو یہی وہم ہوتا تھا کہ یہاں سے فلاں چیز لگ جائے گی، یہاں سے فلاں چیز لگ جائے گی، یوں آ جائے گا تو گولا لگ جائے گا، تو گولی لگ جائے گی، تو یوں گر جاؤں گا تو یہ ہو جائے گا، یہ اسی میں پریشان رہتا تھا. ایک دن اس کو خیال آیا کہ میں اتنے سالوں سے یہ ڈیوٹی دے رہا ہوں، اب تک تو ایسا ہوا ہی نہیں ہے، تو جو ہوا ہی نہیں ہے تو میں اس کے بارے میں غور کر کر کے کیوں اپنے آپ کو وہ پریشان کروں، تو یہ سوچ کر اس کی وہ پریشانی دور ہو گئی. اسی طرح ایک خاتون کو بڑی پرابلم ہوتی تھی کہ وہ جب بھی گھر سے باہر نکلتی تھی اس کو یہی وہم ہوتا تھا کہ میرے گھر میں آگ تو نہیں لگ گئی ہے، گھر میں یوں تو نہیں ہو گیا، بچے گر تو نہیں گئے، فنا چیز تو نہیں ہو گئی ہے، کوئی چور تو نہیں آ گیا ہوگا، یہی چیز اس کے ساتھ بیچاری سے لگی رہتی تھی. پھر اس کو دو چیزوں کا احساس پیدا ہوا، ایک تو یہ کہ جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، اس سے اس کو کافی تسلی ہو گئی، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، بس اللہ سب بہتر فرماتا ہے، اللہ سب بہتر فرماتا ہے، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا. ایک بات تو یہ ہوئی، دوسری بات یہ ہوئی کہ اتنا میں سوچتی ہوں آتا ایسا ہوا تھوڑی ہے، ہم لوگ وہ چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جن چیزوں کے واقع ہونے کے ہماری زندگی میں کوئی واقعات ہی وہ ایسے خاص نہیں وہی ہوتے، بس سوچ ہی رہے ہوتے ہیں، تو اس سے وہم پیدا ہوتا ہے اور اس سے مطلب تشویش پیدا ہوتی ہے بلا وجہ کی، اور پھر آدمی پریشان رہتا ہے، پھر وہ چیزیں کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اب اس کی حاجت ہی کوئی نہیں کرنے کی، تو پریشان رہتا ہے. تیسری چیز، اپنے آپ کو مصروف رکھیں، فارغ رہیں گے تو یہ خیالات آئیں گے. بزی کریں خود کو, اتنا بزی کریں کہ آپ کو مطلب کہ وہ بستر پہ گرے نہ نیند آ جائے. تھکائیں خود کو مختلف کاموں میں, کام کے کاموں میں بزی کریں. تو اللہ کی رحمت سے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس طرح کے مطلب کہ بے معنی اور فضول قسم کے خیالات سے اللہ نے چاہ تو بچت ہو جائے گی, اللہ نے چاہ تو. اب یہ کہ اس حوالے سے اگر ڈاکٹر حضرات, حکیم صاحب, روحانی علاج صاحب, یہ سارے اگر کچھ اپنی اپنی رائے اس موضوع پہ شیئر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں.
جب وہم میں جو ہے یقیناً ڈیفینیٹلی اس میں پیشنٹ جو ہوتا ہے اس کا اپنا ایک کہیں سائیکولوجیکل افیکٹ پڑتا ہے اور اس پہ اس کا اپنا نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے, فائدہ اس میں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. تو جیسے آپ نے بڑی اچھی طریقے سے وہ بتائیے کہ اس کو بزی کرنے جو ہے اس کا واحد حل ہے کہ اپنے آپ کو اس میں بزی کر لے, اچھے کاموں میں بزی کر لیں, پازیٹیو تھنکنگ میں بزی کر لیں, پازیٹیو سوچ رکھے آدمی. جب نیگیٹو سوچ انسان رکھتا ہے تو اس کے ساتھ عمومی طور پر نیگیٹیوٹی ہی پیش آ جاتی ہے, جس کی وجہ سے وہ بعض اوقات اس میں اس فیس میں بھی چلا جاتا ہے بندہ کہ یار میرے ساتھ ہوتا ہی ایسا ہے, ہمیشہ جو میں سوچتا ہوں ہو جاتا ہے ایسا. تو وہ اس کے اوپر بہت زیادہ حاوی کر لیتا ہے اپنے آپ کو, تو اس کا حاوی کرنا ہی اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جاتا ہے.
جہاں چوٹ لگی ہے وہاں بار بار کچھ نہ کچھ لگتا ہی رہتا ہے,
جی لگتا ہی رہتا ہے. پھر اس کو کھجاتا بھی رہتا ہے کہ اس کو زخم بھی رسنا شروع کر دیتا ہے, اپنی تکلیف بھی بڑھ جاتی ہے. تو وہ اس کے اوپر بجائے اس کے کہ کوئی ڈریسنگ وغیرہ کرایا, پراپر طریقے سے اس کا علاج کرایا, وہ اس کی
لفٹ ہی نہ کرائے,
وہ اس کی علاج کی طرف دھیان ہی نہیں دیتا ہے. تو اگر وہ اس کو سوچ کو اپنی دماغ سے نکالے اور اس کے جو ذریعے آپ نے بتایا ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے کہ آپ نے آپ کو بزی اتنا کر لے کہ اس طرف دھیان ہی نہ جائے.
ڈاکٹر زیرک دوبارہ آ گئے ہمارے ساتھ.
جی
جی, وہم کے حوالے سے وہ گفتگو چل رہی تھی, آپ نے بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی مثال دی. اور اس میں جیسے میں نے کہا کہ ذہن میں خیالات تو آتے ہی رہتے ہیں, پھر ہم بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے جو ہے وہ کچھ زندگی میں جو ہے وہ ہمارے ایکسپیرینسز ایسے ہوتے ہیں یا پرورش میں ہمارے جو ہے وہ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم منفی ہی زیادہ سوچتے ہیں, اور ایک آدھ واقعات ہوئے ہوتے ہیں منفی ہماری زندگی میں تو بس ہم یہی سمجھ لیتے ہیں کہ بس اب میرے ساتھ ہمیشہ منفی ہی ہوتا رہتا ہے, اور پھر ان وہم اور وسوسوں کو جب یہ آتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, اس طرح ہو جائے گا, اس طرح ہو جائے گا, پھر ہم ان کی طرف توجہ دے کر ان کے کاٹ میں لگ جاتے ہیں, ان کے رد میں لگ جاتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ پھر ایک بیماری کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے. تو اس کے لیے بہترین جو آپ نے مدنی پھول ارشاد فرمائے وہ, اور ہمارے دین اسلام کی تعلیمات, اور بالخصوص اس میں جو ہے وہ میں یہاں پہ یہ بھی تذکرہ کروں گا کہ منہاج العابدین میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ خواطر یعنی انسان کے ذہن میں آنے والے جو سوچے ہیں یا دل میں آنے والے جو سوچے ہیں اس پر بڑا نفیس کلام کیا ہے آپ نے, وہ بھی میں مشورہ دوں گا کہ ہر کوئی پڑھے اسے.
اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور اس میں ایک قدم میں آگے بڑھ کے کہوں گا کہ وہم کے بعد ایک اور بیماری ہمارے یہاں جگہ بنا لیتی ہے, شک ہے. اگر خدا نہ خاصہ بندہ شکی مزاج ہو جائے نا اور ہر چیز میں شک کرنے لگ جائے تو پھر اس کی زندگی اتنی مطلب دشوار, اتنی مشکل ہو جاتی ہے کہ اللہ کی پناہ. وہ اس کو دفتر میں شک ہوتا ہے, کوئی ہل رہا ہو تو شک ہوتا ہے, کوئی اس کو دیکھ رہا ہو تو شک ہوتا ہے, معاذ اللہ سما معاذ اللہ. پھر اس کو اپنی ماں, بہن, بیوی, بیٹیوں سب میں شک کی زندگی میں ہی وہ مبتلا ہو جاتا ہے. اور پھر اس کو اگر سمجھاؤ نا تو اس شک کو غیرت کا نام دیتا ہے. دیکھیے ایک غیرت وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا, یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے حدیث پاک کے تحت یہ بیان کیا ہے احیاء العلوم کی دوسری جلد میں. تو وہ غیرت جو اللہ کو پسند نہیں ہے, یہ وہ غیرت ہے جس کی وجہ سے تم اپنی عورت پر تہمت باندھ دیتے ہو اور اس سے عورت داغدار ہو جاتی ہے, کہ جبکہ آپ کے پاس سوائے وہم اور شک کے اور نیگیٹیوٹی کی اور کوئی بات نہیں ہے. بھائی اگر فون نہیں اٹھا, وقت پر کوئی نہیں آیا, دروازہ وقت پر نہیں کھلا, یا گھر آنے میں خدا نہ خاصہ تاخیر ہو گئی, کچھ بھی ایسی چیز ہو گئی ہے, تو آپ مثبت سوچے نا, اچھا سوچے, منفی کیوں سوچتے ہیں؟ کیونکہ بدقسمتی کے ساتھ یہ منفی سوچ زیادہ تر ان لوگوں کو آتی ہے جنہوں نے خود اپنی زندگی ان گندگیوں میں گزاری ہوتی ہے. تو پھر وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی سمجھتے کہ یہ بھی گندگی کا شکار ہو جائے گے, ہو گئے ہوں گے. تو یہ گویا کہ آپ کی اس گندگی والی سوچ یا اس گندگی والی زندگی کی گویا کہ دنیاوی سزا کہہ لوں میں اس کو، کہ آج آپ اپنے ماں بہنوں اور گھر والوں کے بارے میں بھی پوزیٹو نہیں ہیں، اپنے بھائی کے بارے میں نیگیٹو ہو جائیں گے، عجیب و غریب قسم کے گندے گندے اور عجیب آپ کو پریشان کر دینے والے، اور بالکل کام چھوڑ دیں گے، گھر آفس چھوڑ دیں گے، سب چھوڑ دیں گے، اور یہ کیوں وہ کیوں. تو میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اللہ کرے گا آپ سمجھ گئے ہوں، اگر یہی شک اور وہم کی بیماری اگر عورت کو لگ جائے نا تو بھی اس کا گھر تباہ ہو سکتا ہے. تو ایسا نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھیں، حسن زن کہ جس قدر ہو سکے جام بھر بھر کر پیئیں، اور اچھا گمان رکھیں کہ اچھا گمان اچھی عبادت سے ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ
تعالی علی محمد.
جی کال.
میرا نام حافظ علی رضا ہے، میں ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی سردیاں آتی ہیں تو میں تھوڑا سا یعنی ڈزائر وغیرہ میں لیٹتا ہوں، تو اس کے بعد مجھے الرجی ہو جاتی ہے، بدن کے اوپر باریک بارے دانے نکل جاتے ہیں. آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ اس کا علاج بتا دیں.
جی آئے ڈاکٹر صاحب کی باری آئے، حکیم صاحب کی باری آئے، آئے. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا کرے، آپ کی اس پریشانی کو اللہ کریم اپنی رحمت سے دور فرمائے. آمین. سردی ہے تو رضائی بھی اوڑھنی ہے، اور اس میں جو آزمائش ہے آپ کو تو انشاءاللہ حل لیتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے ڈاکٹر صاحب،
ایسے بھی یہ جو رضائیاں جسے پچھلے سال رکھ دی گئی ہیں اب یہ نکال کے صاف ہوتی ہیں،
دھوپ نہیں دی اس کو،
صاف نہیں ہوتی، مینٹین نہیں ہوتی، اسکن الرجی عموماً یہ ہو جاتی ہے. اسی طرح سویٹر کپڑے جو پرانے رکھے ہوئے ہوتے ہیں یا بازار ہی لے لیے جو گئے ہوتے ہیں، اس میں بھی اسکن کی پرابلم زیادہ آ جاتی ہیں. دوسرا سردیوں کے اندر اسکن کی الرجی کے امراض کے لیے پانی ہو یا کنو وٹامن سی اس کا استعمال زیادہ کریں گے تو اس سے یہ اسکن کے امراض میں بہتری ہو جائے گی. وہ جو چیز استعمال کر رہے ہیں اس کی صفائی ستھرائی کا بالکل
یا چینج کر کے دیکھ لیں، اس کو
چینج کر کے بھی دیکھیں اور صفائی ستھرائی دونوں،
کوئی دو تین ایکسپریمنٹ کر کے دیکھیں، جو اوڑھ رہے ہیں اس کو چینج کر کے دیکھیں، یا اس طرح کی جیسے ڈاکٹر صاحب نے چند حکمتیں بیان کی ہیں اس پر عمل کر کے دیکھیں. اللہ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. خلیل بھائی آپ کچھ فرمائیں گے؟
ڈاکٹر صاحب نے اچھے پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگوں کا مزاج کچھ گرم ہوتا ہے، یوں کہہ لیں کہ وہ اس سردیوں کے موسم کے اندر انڈے وغیرہ کھانے کا ایک یعنی کہ معاملہ زیادہ ہوتا ہے، انڈے کھاتے ہیں، بعض لوگ مچھلی کھاتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ ان کو گرم دوائیں بعض اوقات گرم غذائیں موافق نہیں ہوتی ہیں. تو ایسے آپ غور کر لیں کہ جیسے گرمی وغیرہ جو محسوس ہوتی ہے، دانے وغیرہ، الرجی وغیرہ جو محسوس ہوتی ہے، تو بڑا گوشت کھانے سے بھی ایسا ہوتا ہے. تو اپنی غذا پر آپ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ عزوجل فائدہ ہوگا. انڈا، مچھلی، بڑا گوشت وغیرہ اس کو آپ ترک کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ عزوجل اس سے فائدہ ہوگا. پھر مزید یہ کہ خشک دھنیا آپ لے لیجئے اور سونف، یہ دو مشہور چیزیں ہیں، خشک دھنیا اور سونف، ان دونوں کو ہم وزن آپ پیس کے رکھ لیں، ایک ایک چمچ صبح شام استعمال کریں، تو انشاءاللہ عزوجل یہ جو دانے وغیرہ ہوتے ہیں اس سے حفاظت ہوگی، ہاضمہ وغیرہ بھی اس سے سیٹ ہوگا. تو یہ جو مزاج کے اندر کچھ گرمی سی ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے بہتری ہو جائے گی. مگر یہ ہے کہ اصل آپ نے جو توجہ دینی ہے اپنی غذا پر دینی ہے، انڈا، مچھلی وغیرہ، بڑا گوشت وغیرہ کھانے سے آپ کو اگر اس طرح کی الرجی محسوس ہو یا اس دن شدت ہو تو اس کو پھر آپ کم کر دیں، انشاءاللہ فائدہ.
یہاں ایک وظیفہ بھی میں عرض کرتا چلوں، احتیاطی تدابیر تو جیسے بیان کر دی گئیں، اب ان کو بیماری ہو چکی ہے، خارش لگ چکی ہے، اب اس خارش سے بھی نجات حاصل ہو جائے، یہ تکلیف جاتی رہے، تو آپ ایسا کیجیے کہ پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر بھی دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عزوجل آپ کی خارش یہ ختم ہو جائے گی. اور وہ ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین کے جن کو اسکن الرجی وغیرہ ہو جاتی ہے، خارش ہو جاتی ہے، ڈسٹ الرجی ہوتی ہے، ان کے لیے بھی وظیفہ بہترین ہے، تو یہ وظیفہ بالکل آپ پڑھ سکتے
پانی پہ پڑھ کے دم کر کوئی بھی دم کر کے پلا دے
جی، اوپر بھی دم کر سکتے ہیں، پانی پہ دم کر کے بھی پی سکتے ہیں. اور یہ وظیفہ امیر اہل سنت دامت خاتم العالیہ کی بہت شاندار تصنیف ہے گھریلو علاج، تو اس میں بھی یہ وظیفہ موجود ہے، وہاں سے بھی آپ بآسانی پڑھ سکتے ہیں.
جی کال.
میرا نام محمد نعیم ہے اور میں جیسے ہی ویسے میرا دل کچھ ٹھیک ہوتا ہے، جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوتا ہوں تو میرا دل پریشان ہو جاتا ہے، تو پریشان ہی رہتا ہے. میں بولتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ ابھی کوئی تعویذات کا مسئلہ ہے یا کیا کچھ ہے.
گھر میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر گھر میں داخل ہو. گھر میں داخل ہوتے ہی گھر والوں کو سلام کریں، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، السلام علیکم یا نبی اللہ. اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے اپنے گھر میں آپ کو کچھ راحت و سکون نصیب ہو جائے. نیز اپنے گھر کے چاروں کونوں میں اذان دلوائیں یا اذان دے دیں چاروں کونوں میں. اور تیسری چیز، کسی صحیح قرآن پڑھنے والے سے سورہ بقرہ کی تھوڑی اونچی آواز میں گھر میں تلاوت کروا لیں. اللہ نے چاہ تو بہتری ہو جائے. اگر گھر میں کوئی جاندار کی تصاویر وغیرہ لگی ہیں، چاہے وہ والد کی ہو، والدہ کی ہو، اپنی ہو، یا کسی بھی عزیز جاننے والے کی ہو، یا جس کو آپ کسی کی بھی جاندار کی جانور ہو یا انسان ہو، اس کی اگر آپ نے کوئی تصاویر لگائی ہوئی ہیں یا ایسے آپ نے کوئی شوپیس رکھے ہوئے ہیں جو جاندار کی تصاویر کے ہیں، تو ان کو پلیز آپ وہاں سے ریموو کریں. اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو آپ دیکھیں گے کہ کس قدر آپ کو گھر میں راحت ہوتی ہے اور سکون نصیب ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی. یہ میں نے چند چیزیں عرض کرنے کی کوشش کی ہے.
ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ابھی ہم آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں.
گھروں میں جو جھگڑے ہیں نا، اس میں بھی تحقیق ضروری ہوتی ہے. بیوی نے ایسا کہا ہے کہ ماں کو غلط فہمی ہو گئی ہے، یا واقعی ماں نے ایسا کہا ہے کہ بیوی مجھے چڑھا رہی ہے. سم ٹائم میٹر چھوٹا ہوتا ہے، بیٹھے بیٹھے اس کی اوقات بڑی کر دیتے ہیں، اور اس طرح شیطان لڑائیاں کراتا رہتا ہے. عورت ریئلائز کرا ہے کہ آپ کی آمدنی کم ہے یا زیادہ، میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں. اسی طرح اگر عورت فضول خرچ ہے تو وہ بیٹھ کر اس کو سمجھائے، اس کو سکھائے. آمدنی نہیں ہے تو کیا اخلاق بھی نہیں ہے؟ کہ اخلاق پیسے سے ملتا ہے یار. اس غریب گھر کو آئیڈیل بنا لو کہ جو غربت میں بھی ایک دوسرے کے اوپر جان چھڑک رہے. والدین بعض اوقات اس پوزیشن پر ہوتے ہیں کہ لڑکا ایسا چاہیے. سم ٹائم لڑکی اپنے طور پر منع کرتی چلی جاتی ہے، جنہوں نے صرف اپنی خواہشات اور فرمائشوں کی وجہ سے منع کیا ہوگا. آج وہ انتظار کرتی ہوں گی لیکن ان کو رشتے نہیں آتے ہوں گے. وہ کم معیار میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں گی. اگر مناسب عمر میں آپ نے نکاح کر لیا، انشاءاللہ آپ کے بوڑھے ہونے سے پہلے پہلے آپ کی اولاد آپ کے ساتھ جوان ہو کر کھڑی ہوگی.
میں اپنے والد کے لیے کچھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کروں گا، میں والد صاحب کی دل جوئی کروں گا. یوں سمجھیے کہ یہ آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو بیٹا، میں اپنے باپ کے ساتھ یہ کر رہا ہوں، تم نے بھی میرے ساتھ یہ کرنا ہے.
آپ ایک بار سختی سے سمجھائیں گے نا، اس کے بعد شاید نہ سمجھا سکیں. آپ 100 دفعہ نرمی سے سمجھائیں گے نا، آپ کے پاس 101 بار کی گنجائش موجود ہوگی. اولاد کی سعادت مندی یہ ہے، آپ ہمیشہ ماں باپ کے آگے اپنی خواہشوں کے ہتھیار ڈال دیا کریں. انشاءاللہ رب کریم کے کرم سے آپ کو ترقی، عروج و خوشی نصیب ہوگی.
یہ سب اور بہت کچھ جاننے کے لیے دیکھیے نگرانی شورا کا پروگرام فیملی میٹرز، پیر منگل اور بدھ رات 8:20 پر براہ راست مدنی چینل پر.
واہ جی ماشاءاللہ، ایک اچھا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے. کیوں آپ اس کو شروع کر رہے ہیں؟ کیا محرک ہے
ہر چیز کے پیچھے؟ آپ کا ایک میٹر ہے
جی، آپ جواب دیں.
ایک میٹر ہے مدنی چینل کا میٹر.
آپ یقین مانیں، جب تک آپ کا جدول تھا تو میں جب جیسے گھر پہ مدنی چینل دیکھتے ہیں تو وہ اس پہ لائیو سلسلے کی ایک تراش ہی مطلب رہی ہے کہ اس میں کوئی مطلب اس طرح سے ایک وہ ہو. تو ماشاءاللہ یہ پیر منگل بدھ آ رہا ہے.
اصل میں یہ بہت شارٹ ٹائم پروگرام ہے، یوں سمجھیے کہ یہ 25 یا 30 منٹ کے اندر اندر ہم نے اس کو کلوز کرنا ہے.
ٹھیک ہے.
اور میری کچھ عرصے پہلے میمن فاؤنڈیشن کی طرف میرا جانا ہوا تھا، ہمارے یہاں میمن فیڈریشن کی طرف، تو وہاں پہ میں نے کچھ اس طرح فیملی میٹرز، کیونکہ ایک پوری کمیونٹی کو اور پوری میمن کمیونٹی میں بہت سارے برادریاں ہوتی ہیں
ماشاءاللہ،
تو میں نے کچھ وہاں عرض کیا تھا کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں اور کیسے مت اس کو کرنا چاہیے. تو مجھے وہاں ایک مشورہ ملا تھا کہ اگر آپ تھوڑا سا ٹائم روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا ٹائم مدنی چینل پہ دے دیں، اور یہ ٹاپکس اگر آپ ہماری فیملی سے ڈسکس کریں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ حل نکل آئے.
واہ.
بات ان کی مجھے مناسب لگی ہے، اور تھوڑا ٹائم ہو گیا. وہ اصل میں لائف کا یہ ہوتا ہے کہ بندہ رکے بھی تو صحیح نا. اب وہ تنظیم بھی ہے نا، صرف ایسا تو ہے نہیں کہ ہم نے چینل ہی لے کر چلنا ہے، کیونکہ جب تین دن کنٹینیو ہے تو اس میں یہی ہوگا کہ جو فیملی میٹرز ہوتے ہیں لوگ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو وہ انشاءاللہ کچھ تحریریں آ جائیں گی اور کچھ کالس آ جائیں گے، لیکن بہت کم وقت ہے کیونکہ آگے کے ہمارے پروگرامنگ بہت ہیں۔ تو اب ایک پروگرام ڈیڑھ گھنٹہ کرنے کے بجائے تین دن، تو جیسے ٹائم پورا ہوگا تو ہم کلوز کر دیں گے پھر نیکسٹ بات۔ تو یہ ہے، کوشش یہ ہے کہ جو لوگوں کے فیملی میٹرز ہیں یہ حل نہیں کر پاتے، کہہ ہی نہیں پاتے ایک دوسرے کو، جو میں نے اندازہ لگایا نا سلمان بھائی، لوگ کہہ ہی نہیں پاتے ایک دوسرے کو، اور تو وہ بعض اوقات چاہتے ہیں کہ یار کوئی کہہ دے، یا کوئی اس کا مطلب آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی ہوتی۔ بعض اوقات اگر آپ کے دو جملوں سے کسی کا گھر بچ سکتا ہے تو ہم کو کوشش کرنی چاہیے،
ماشاء اللہ۔
تو یہ ایک کوشش کر رہے ہیں ہم، پیر منگل بدھ تین دن جی. ہماری نیت یہ ہے کہ میں دنیا میں کہیں بھی رہوں، یہ جو شارٹ ٹائم ہے، آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہے یا میکسیمم آدھا گھنٹہ ہے، تو میں جہاں بھی رہوں اس جدول پر عمل ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نیٹ کے ذریعے تو، اب میں نے یو کے میں بھی تھا تو میری کئی بیانات آپ نے دیکھے کہ لائیو ہی چل رہے تھے، اور سنا ہے کہ کوئی ایسے ویڈیو پرابلم نہیں آ رہی
ہوا الحمدللہ۔
تو اللہ کا شکر ہے دنیا بھر میں نیٹ کا یوز و دعوت اسلامی کرتی ہے، یہ اس کی اپنی مثال آپ ہے۔ تو اب کافی یہ اپ گریڈ ہوا ہے کمیونیکیشن اور نیٹ سسٹم، تو ہم کوشش کریں گے کہ دنیا میں جہاں بھی میری حاضری ہو ایٹ لیسٹ یہ کہ یہ ہو جائے، اپنا یہ پروگرام مس نہ ہو۔ تو آپ کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے ساتھ آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیے گا 8:20 پر، تو انشاءاللہ امید ہے کہ جو چیزیں آپ بھیجیں گے، پیچھے پورا سسٹم ہوگا ہمارا، آپ کی کالس یا کالس بھی لوں گا آپ کے، انشاءاللہ کچھ تحریری سوالات بھی اگر آ جائیں گے تو مجھے آ جائیں گے۔
مدینہ چلے جی، میسج کے ذریعے پوچھا جا رہا ہے کہ اینک سے نجات کا کوئی،
کس سے
اینک سے نجات کا کوئی طریقہ بتا دیں۔
اینک سے نجات تو ظاہر وہ آنکھوں کی روشنی بحال کرنے کے، مطلب اس کو بہتر کرنے کے تعلق سے روحانی علاج بھی ہے، جو آیت الکرسی کے تعلق سے یا نوروں کے تعلق سے یہ بھی سن لیتے ہیں، اور بادام سونف اور مصری کے تعلق سے ایک پورا ایک میٹھا ایک فارمولا ہے وہ بھی سن لیتے ہیں، اور کچھ میڈیکلی طور پر بھی کیا ہو سکتا ہے، روحانی طور پر، حکمت کے طور پر، میڈیکلی طور پر کیا ہو سکتا ہے وہ بھی سن لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اصل میں مل تو تینوں جائیں گے، تینوں جگہ سے آ جائے گا، مسئلہ یہ ہے کہ جس کو پرابلم ہے نا وہ علاج ہی نہیں کر پاتے۔ اچھا علاج تو کر رہے ہیں، علاج کر رہے ہیں، مگر آنکھوں کو نقصان پہنچانے والے عوامل جو ہیں، جو باتیں ہیں، اس کو چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے۔ تو جس طرح میں الیکٹرانک ڈیوائسز کے بارے میں کہتا ہوں، آپ دیکھیے کئیوں کو اب نمبر لگ گئے، کئیوں کے قریب کے نمبر لگ گئے، دور کے نہیں، کیونکہ انہوں نے ڈیوائسز کا اتنا اوور یوز کیا ہوا ہے الیکٹرانک ڈیوائسز کا کہ انہوں نے آنکھوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید میری بات کی تصدیق کر دیں ڈاکٹر صاحب۔ تو چلے ون بائی ون سیدھے سے شروع کرتے ہیں
جی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آنکھوں کے لیے اگر آپ گھریلو علاج کرنا چاہیں تو اس کے لیے گاجر کا جوس جو ہے اس کے لیے بڑا مفید ہے۔ گاجر ویسے بھی کھا سکتے ہیں، سبزی کے طور پہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اسی طرح سے گاجر کا جوس اگر نکال کر بچوں کو پلایا جائے تو انشاءاللہ عزوجل یہ آنکھوں کے لیے بڑا مفید ہے۔ اسی طرح سے
خلیل بھائی، گاجر ڈاکٹر صاحب آپ بھی سے بھی یہ سوال، گاجر آنکھوں کے لیے مفید ہے، اس کو جوس کے طور پر عموماً میں نے سنا، ابھی تک یہی آیا کہ گاجر کا جوس پیے۔ اچھا جب بھی ہم اس کو گرینڈ کرتے ہیں گاجر کو، تو آپ دیکھیں گے ایک سائڈ ڈبے کے اندر گاجر کا وہ سارا وہ مٹیریل باہر آیا ہوا ہوتا ہے اور پانی نکل گیا ہوتا ہے، اس کا جوس، اس کو جوس بولیں گے، جوس نکال دیا اس کا، ٹھیک ہے نا، تو یہ ہو گیا۔ لیکن وہ جو نکل گیا مٹیریل، اس کی بھی تو اپنی، کیونکہ وہ تو کھایا جاتا ہے گاجر نا، تو آپ کا کیا مشورہ ہے کہ جوس زیادہ مفید یا اس کو سالم کھا لینا زیادہ مفید؟ حکمت کیا کہتی ہے، میڈیکل کیا کہتی ہے، یہ سوال کھڑا رکھیں، پہلے آنکھوں کا وہ چشمہ سر میں ہٹانا ان کو۔
جی جی، تو اس کے لیے گھریلو علاج بھی آپ نوٹ کر لیں، گاجر کے علاوہ جو آپ نے کرنا ہے، آپ تقریباً 50 گرام
بلکہ 100 گرام آپ لے لیں بادام، بادام کی گری جو ہوتی ہے استعمال کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے لینا ہے سونف، یہ بھی آپ 100 گرام لے لیجئے، سونف بھی 100 گرام لے لیں، اور تیسری چیز ہے مصری، یہ بھی آپ اس کے اندر 100 گرام شامل کر لیں. ایک مرچ آتی ہے، ایک تو ہوتی ہے کالی مرچ، اور دوسری ایک اور مرچ ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے دکنی مرچ، وائٹ مرچ جو ہوتی ہے، تو یہ آنکھوں کے لیے بڑی مفید ہے. تو یہ اس کے اندر آپ جیسے 100 گرام آپ وہ لیتے ہیں تو اس کے اندر تقریباً 12 گرام یہ دکنی مرچ بھی شامل کر لی جائے. تو یہ 4 چیزیں ہو گئی ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ صبح و شام 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ ایک ایک چمچ جو ہے اس کو پانی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ استعمال کر لیا جائے، اور مستقل اس کا استعمال جاری رکھا جائے. اور جیسا کہ قبلہ نگران شورا نے فرمایا کہ جو اس کے ایسے عوامل ہے کہ جس سے نظر کمزور ہوتی ہے ان سے بھی بچا جائے تو انشاءاللہ عز و جل یہ علاج جو ہے بہت مفید ترین رہے گا.
چلتی گاڑی میں اگر آپ مطالعے کا عادی ہیں تو بھی یہ نظروں کو کافی زور دیتا ہے. اندھیرا کر کے صرف ایک ڈیوائس کو آپ پڑھتے ہیں تو یہ نگاہوں کو بہت افیکٹ کرتے ہیں. اور کنٹینیو اگر ایک چیز کو آپ دیکھتے ہیں، آنکھوں کو بھی آپ ریسٹ نہیں دے رہے، اس کو ایکسرسائز کی طرف لے کے نہیں جا رہے، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں پھر تھوڑا سا ہٹ جائیں، ایک ٹائم سرٹن ٹائم ہوگا ہٹیں، پھر آنکھوں کو بھی تھوڑا سا جھپکنے کا موقع دیں، اس کو تھوڑا بند کریں، ادھر ادھر دیکھیں، آنکھوں کی بھی ایکسرسائز ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا کرنے کی کوشش کریں. ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟
اس میں آپ نے آنکھوں کے حوالے سے جو مدنی پھول دیے ہیں وہ بہت زبردست ہیں، اور اس میں یقیناً اس چیز پہ عمل بھی کرنا چاہیے. آپ نے شروع میں گاجر کے حوالے سے بات کی، جوس اور اس کے حوالے سے، تو دونوں کی اپنی ایک افادیت الگ الگ ہے. آپ جوسز لے لیتے ہیں، اگر آپ فرض کریں کہ 250 ml یا ایک گلاس جوس نکالتے ہیں تو اس کے اندر 5-6 گاجر یہ استعمال ہوتی ہیں، تب جا کے ایک گلاس جوس نکلتا ہے، تو اس کی جو کیلوریز ہوتی ہیں وہ ایز کمپیئر ٹو 5 جو آپ کیرٹ یوز کرتے ہیں، گاجر یوز کرتے ہیں، اس کی کیلوریز سے تھوڑی سی کم ہوتی ہے. اس کے اندر وٹامن سی کی مقدار زیادہ آپ کو مل رہی ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک افادیت ہوتی ہے. تو وہ آپ پانی کی یعنی کہ پانی کی حیثیت سے وہ کمپلیٹلی ریکورنگ مل جاتی ہے آپ کو. اگر آپ خالی گاجر 5 یا 6 کھاتے ہیں، جو کہ بڑا ڈیفیکلٹ کام ہے کہ ایک ساتھ 5 یا 6 گاجر کھا لے کوئی آدمی، بڑی علی گاجر، تو اس سے وہ ریکوائرمنٹ نہیں ملتی. اب جیسے آپ نے کہا گودا وغیرہ اس کا نکل جاتا ہے، تو اس کے اندر گودے کے اندر جیسے فائبرس وغیرہ ہوتے ہیں، کاربوہائیڈریٹس وغیرہ ہوتے ہیں، وہ اس کے اندر سے مائنس ہو جاتے ہیں، تو اس کی افادیت اس لیکوڈ میں یا سیرپ میں ہمیں نہیں مل پاتی. جو جوس ہم بناتے ہیں اس میں وہ نہیں مل پاتی ہے. تو ڈیفینیٹلی دونوں میں فرق ضرور آتا ہے، دونوں کی اپنی اپنی جگہ افادیت ہے. جوس کی اپنی ویلیو ہے اور اس کے کھانے کی اپنی زیادہ ویلیو ہے، لیکن اگر آپ خالی گاجر کو کھائیں گے تو 1 یا 2 کھائیں گے تو آپ کو کیلوریز ایک اچھی مقدار میں مل جائیں گی اور ایک مناسب مقدار میں مل جائیں گی، اور کچھ پانی کی جو تعداد ہے وہ بھی اس گاجر سے آپ کو مل جائے گی جو آپ جوس کی شکل میں حاصل کر رہے ہیں. لیکن جوس اتنا آپ کے لیے، جوس جتنا آپ نے جو لیکوڈ کی انرجی لینی ہے وہ آپ کو اس لیول پہ گاجر جا کے کھانی پڑے گی. جیسے 5 گاجر کا جوس اگر آپ نے نکالنا ہے تو 5 گاجریں کھانی پڑیں گی. کنسنٹریٹڈ ہو جائے گا، یعنی کہ تھوڑا تھک ہو جائے گا، موٹا ہو جائے گا وہ.
ابھی جیسے گاجر کا جوس ہے نا، اس میں ہائی ڈوز کا مطلب ہے کنسنٹریٹڈ فارم بیٹا کیروٹین، اس میں کیمیکل ہوتا ہے، اور ایک خاص وہ خون کا کینسر ہے اس میں یہ ٹریٹمنٹ کے طور پہ یوز ہوتا ہے. تو وٹامن اے اور بیٹا کیروٹین یہ دونوں گاجر کے اندر ہیں، اور خون کا کینسر، آنکھوں کے مرض، اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اور جوس فارم میں لیں گے تو ہائی ڈوز کنسنٹریٹڈ جتنا استعمال کریں گے اتنا فائدہ. اور فائبر لے لیں گے تو قبض وغیرہ کے معاملات بھی، پوری گاجر کھا لیں گے تو اس میں بہتری. صحیح ہے،
ماشاء اللہ. کچھ روحانی علاج میں آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے اور نظر بہتر ہو جائے تو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ 11 ٹائمز اول و آخر ایک ایک بار درود شریف کے ساتھ یا نور پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر دم کر کے آپ اپنی آنکھوں پر پھیر لیا کریں. ایک تو یہ عمل ہوا، دوسرا عمل بھی سماعت فرمائیں. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی شریف 1 مرتبہ آپ پڑھیں. آیت الکرسی شریف پڑھنا شروع کی، پڑھتے پڑھتے جب آیت الکرسی کے اس حصے پر پہنچیں ولا یعودہ حفظہما، اب آپ کیا کریں گے، اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنی آنکھوں پر رکھ لیں گے. اب اس کی آپ تکرار کریں گے، لفظ ولا یعودہ حفظہما اس کو پڑھیں گے 11 مرتبہ. 11 مرتبہ پڑھ کر اب آخر میں 1 مرتبہ وہو العلی العظیم پڑھ لیں. پڑھ کر اب اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر دم کریں، دم کر کے پھر دوبارہ اپنی آنکھوں پر آپ ہاتھ پھیریں. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عزوجل فائدہ حاصل ہوگا، آپ کی آنکھوں کی بینائی تیز ہوگی. مزید آپ تعویذات اتاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے، اللہ پاک کی رحمت سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔
آیت الکرسی کے تعلق سے امیر سنت کا ایک مدنی پھول یہ ہے کہ ایک بار تو آیت الکرسی آپ پڑھ لیں جو نماز کے بعد پڑھنی ہے، جس کی حدیث پاک میں صراحت آئی ہے کہ جو اس کو پڑھے گا اس کے اور جنت کے درمیان موت فاصلہ ہے، مرتے ہی گویا جسے جنت میں داخل ہوگا۔ یہ فضیلت پانے کی آیت الکرسی الگ پڑھیں، پھر اللہ کے ذکر کی نیت سے ایک بار آیت الکرسی الگ پڑھیں جس کے لیے یہ ہے، یہ یاد رکھیے گا۔
مکمل نماز کے بعد ہی آیت الکرسی،
وہ بھی ہم مکمل نماز کے بعد ہی پڑھتے ہیں تاکہ سنت و فرض کے درمیان گیپ نہ رہے، پڑھ سکتے ہیں ہم فرض کے بعد بھی پڑھیں گے تو یہ وہ فاصلہ نہیں ہے، اور اگر پوری نماز کے بعد بھی پڑھیں تب بھی اس کی اجازت ہے۔
مرحبا، ماشاءاللہ جی، کال۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا نگرانی شورا کے سلسلے کے اندر سوال یہ ہے کہ حضور، اکثر اوقات کام کاج اور گھریلو معاملات کے اندر بندہ دماغی طور پر ٹینشن کا، ڈسپریشن کا شکار رہتا ہے، جب کوئی بندہ بات کرتا ہے تو تھوڑا غصے سے بھی بات نکل جاتی ہے، آرام سے بات کریں گے تو اس کو، کئی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ آرام سے بات کریں گے تو ان کو سمجھ نہیں جلدی آتی، تھوڑا سا غصے سے بات کریں گے تو اس پہ پریشر بھی پڑتا ہے اور بات کی سمجھ بھی آ جاتی ہے، تو اس سلسلے کے اندر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ جب اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تب بھی کیا ہم اس سے آرام سے، پیار سے، محبت سے ہی بات کریں گے، یا تھوڑا بہت گفتگو کے اندر ہم غصہ کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔
دیکھیں، شرعی طور پر تو مکمل گفتگو کرنے کا میں اپنے اندر اہلیت تو نہیں پاتا، کچھ اس معاملے میں مشورتاً عرض کر دیتا ہوں کہ سختی کرنے کی اجازت جن جن کو، جن جن کے ساتھ شریعت مطہرہ نے دی ہے، صرف انہی کو اجازت ہے،
واہ واہ،
اس کے علاوہ سختی تو آپ نہیں کر سکتے، کہ مسلمان مسلمان کے لیے نرم ہوتا ہے، اور جو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یوں کر دیا جائے، یوں کر دیا جائے، تو حقیقت معذرت کے ساتھ یہ کہ ہمیں نرمی سے سمجھانا ہی نہیں آتا، تو اگر ہم نرمی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کریں تو بھی ہو سکتا ہے کہ کئی کام بہتر ہو جائیں، کیونکہ بعض موضوع وہ ہیں، ٹاپک وہ ہیں جہاں منوانا ہماری ذمہ داری ہے ہی نہیں، پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ جب آپ پہنچانے کی آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے ایک شخص تک بات پہنچا دی، نہیں مانتا یا نہیں کرتا تو وہ اس کی مطلب کے اوپر ہے، جیسے نیکی کی دعوت کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے۔ اب بیوی کیا معاملہ ہے، اللہ کی نافرمانی کے تعلق سے، بد اخلاقی کے تعلق سے، اولاد کا معاملہ ہے، اچھا شاگرد کا معاملہ ہے، اس طرح دیگر اس طرح کے معاملات ہیں، تو وہاں کسی حد تک سختی کرنے کی شریعت نے، جو اس کے بڑے ہیں اس کو اجازت عطا فرمائی ہوئی ہے، مگر اس کی بھی پوری ایک باؤنڈری ہے کہ وہ بس اس سے تجاوز نہ کرے۔ عام طور پہ جو ہماری ڈیلنگز ہوتی ہیں اس میں میری یہی رائے و مشورہ ہے کہ وہاں سختی سے کام نہ لیا جائے، پڑتا نہیں کھاتا، وارا نہیں کھاتا تو آدمی نرمی کے ساتھ وہ راستے مطلب کہ وہ ایسا سیٹ کر لے کہ مطلب کام سختی سے نارملی، مطلب آپ کا کردار کیوں ڈیمیج کر رہے ہیں، ہم سختی سے عموماً کردار ڈیمیج ہوتے ہیں، اور نرمی کے ساتھ
آپ کی ٹھیک بات ہے، پیار سے سمجھانا چاہیے کہ آپ دیکھیں ایک اتنی بڑی تحریک کے نگران ہیں، اتنے زیادہ لوگوں سے آپ کا انٹریکشن رہا ہے، ہزاروں لوگوں کے آپ نے مشورے کیے ہیں، آپ کے مشورے میں لوگوں نے شرکت کی ہے، اور میں اگر یہ کہوں کہ ہزاروں افراد سے آپ کا پالا بھی پڑا ہوگا تو بھی بات غلط نہیں ہوگی، ہم نے خود بھی مشوروں میں دیکھا ہے، بعض لوگوں کی واقعی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ آپ ان سے سافٹ بات کریں گے نا تو وہ اس کو سمجھیں گے کہ شاید یہ کچھ ہے ہی نہیں، کوئی مطلب کوئی بات ہی نہیں ہے، ان کو جب تک آپ تھوڑا سا مطلب انفیسائز نہ کریں، چاہے آپ الفاظ کے ذریعے سے یا انداز کے ذریعے سے، یعنی تہذیب کے اندر، شائستگی کے اندر ہی ہو، لیکن وہ ہوتی ہے نا ایک ٹون، وہ سامنے والے کو الارم کر رہی ہوتی ہے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ کوئی ایسے مطلب اہم کہ ہمیں بات نہیں۔
سلمان بھائی، تاکیدی گفتگو کرنا اور سختی کی گفتگو کرنا دونوں میں فرق ہے، تاکید
آپ سختی کس کو مراد لیتے ہیں؟
اس سختی سے سب سامنے والے کو برا لگتا ہے، سختی میں میری یہاں اس کو ڈانٹنا ہے، اس کو جھاڑنا ہے،
مریض کو ٹیکا لگائیں گے تو اس کو درد تو ہوگا نا، بتا تو ایسا لگے گا اس کو
نہیں، بعض میں نے دیکھے ہیں کہ کمپاؤنڈر کے ہاتھ بڑے ہلکے ہوتے ہیں اور وہ ٹیکا بھی لگاتے تو مطلب پوچھنا پڑتا لگا دیا، ہلکا سا لگ جاتا ہے تو وہ کام بھی ہو جاتا ہے. تو اب جس طرح مطلب کہ ایک اناڑی سے اگر آپ ٹیکا لگائیں گے تو وہ ٹیکا ہوگا نا, پھر تو پھر ٹیکا ہوگا, وہ یاد دلاتا رہے گا, پھر ہاتھ پکڑ کے زندگی میں بیٹھے رہو کہ یار پتا نہیں کس اناڑی سے واسطہ پا رہا تھا. تو جس طرح اچھی مثال دی نا آپ نے, تو ہاں جیسے ٹیکا لگانے کے لیے ایک ماہر شخص ہوتا ہے جو لگا بھی دیتا ہے اور نہ ہونے جیسی تکلیف ہوتی ہے اور فوائد اپنی جگہ ہو رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح گفتگو کر لی جائے یار.
ٹیمپرمنٹ کدھر سے پیدا کرے آدمی اپنے اندر؟ ایک آدمی اگر وہ باز ہی نہیں آ رہا تو اپنے اندر وہ ٹیمپرمنٹ کیسا پیدا کرے آدمی کہ ہم کتنا برداشت کریں اس کو؟
دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ ہی ہم نے قریب کیے ہیں نا, جب اصل میں انتخاب درست کرے. ہم اپنے انتخاب میں ہی مار کھا گئے ڈاکٹر صاحب. اگر آپ شروع سے انتخاب پر توجہ دینا کہ آپ اپنے ساتھ شامل کس کو کرنا چاہ رہے ہیں, اور پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار انتخاب درست نہیں ہے اور آپ کا سسٹم ایسا ہے کہ جس میں آپ ویریشن لا سکتے ہیں, چینجز لا سکتے ہیں, تو آپ بڑے سافٹ اپنی طبیعت کو ہلکان کرنا, اپنے مزاج کو برباد کرنا, اس کا مزاج تو بدل نہیں رہا, آپ کا مزاج بدل گیا
جی.
اس کو آپ اپنا مزاج بدلنے کے لیے تو نہیں آئے تھے کہ مجھے نرمی سے سختی کی طرف لے جانا یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. تو آپ اپنے آپ کو نقصان کیوں پہنچا رہے ہیں؟ آپ افراد کی تبدیلی پیدا کر دیں اپنے مزاج کو خراب کر کے, تو آپ کے گھر پہ اور آپ کی صحت کو بھی تو ڈاکٹر صاحب نقصان پہنچے گا نا. تو ہم مطلب کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایسا جوتا کہ جس میں کیل لگی ہوئی ہے. اب آپ اوپر سے کیل کب تک, ہم کیا کرتے ہیں اوپر سے تھوڑا سا تھوڑی مار کے کیل نیچے کر دی, اب جوتا پہن لیا, تھوڑا چلیں گے تو پھر کیل اوپر آ جاتی ہے. تو یا تو کیل نکالنے والا کام کر لیں,
صحیح,
اور آپ کو لگتا ہے کیل نکلے گی نہیں تو پھر جوتا بدلنا پڑتا ہے.
کیا بات, واہ واہ, ماشاء اللہ, مرحبا, کیا بات. ایک سوال یہ بھی ہے کہ امیر السنت تو وائٹ داڑھی جو ہے وہ اب رکھ رہے ہیں, مہندی نہیں لگائیں گے, تو کیا آپ بھی اس کو فالو کریں؟
میں نے عرض کیے ہوئے پہلے میں, مثلا میری خواہش یہ کہ پیر صاحب پورے سفید نظر آئیں.
واہ,
تو بس یہ ہے. تو میں تو فی الحال تو میری یہی نیت ہے کہ میں پیر صاحب کی داڑھی کو سفید میں دیکھنا چاہتا ہوں بس.
ماشاء اللہ, مدینہ مدینہ, ٹھیک ہے جی. چلیں جی, خلیل بھائی سے سوال یہ ہے کہ میسج کے ذریعے کہ ایک دن میں کتنی کھجوریں کھانی چاہیے؟
میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فیضان سنت میں تحریر فرمایا ہے, جس کے اندر کھجوروں کے حوالے سے کچھ آپ نے اس کی افادیت وغیرہ پر کچھ تحریر فرمایا ہے. تو 60 گرام کے آس پاس آپ نے ارشاد فرمایا کہ 60 گرام تقریباً ایک دن میں کھجور جو ہے اس سے زائد نہ کھائی جائے. اور پھر یہ ہے کہ اپنی اپنی اس کے علاوہ طبیعت بھی ہوتی ہے, بعض لوگوں کا ہاضمے کے اعتبار سے جیسے اپنا اپنا حساب ہوتا ہے تو وہ آدھا پاؤ بھی کھا لیتے ہیں, اور بعض ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدھ کھجور ہی ان کو جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے کہ مجھے گرم لگ رہی ہے یا میرے طبیعت کے اعتبار سے بھاری ہو گئی. تو اپنے اپنے مزاج کے اعتبار سے جو ہے
اس کھجور کی تاثیر گرم ہے نا
جی
نا.
اچھا
جی,
میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے یہ ہے, میرا نام محمد اجاز ہے اور میں کشمیر سے میرا تعلق ہے. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے سر کے جو بال ہیں یہ بہت تیزی سے گر رہے ہیں, تو یہ پوچھنا تھا ان کے لیے کوئی مدنی پھول جو میرے لیے وہ ریکمینڈ کریں جس سے میرے سر کے بال جو ہیں وہ گرنا بند ہو جائے.
فیملی پیٹرن, اس میں دو تین چیزیں نوٹ کرنی ہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ فیملی ہسٹری, کوئی فیملی کے اندر تو ان کو کوئی پرابلم نہیں, کیونکہ بعض اوقات جو ہے خاندانی ہوتا ہے کہ ان کے بال جلدی گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ گنجپن کی طرف چلے جاتے ہیں. دوسرا جو چیز ہے ان کا وے آف اسٹائل دیکھنا پڑے گا کہ بائک وغیرہ تو زیادہ نہیں چلاتے ہیں, ایسے ماحول کے اندر تو کام نہیں کرتے جہاں پہ ڈسٹ وغیرہ تو نہیں ہے. تیسری چیز یہ کہ بالوں کی صفائی پراپرلی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. چوتھی پھر اسکن ڈیزیز کی طرف دھیان دینا پڑے گا, کوئی ڈینڈرف وغیرہ تو نہیں آیا ہوا ہے, کوئی فنگل انفیکشن وغیرہ تو نہیں آیا ہوا ہے, یا کوئی اور سسٹمک ڈیزیز تو نہیں ہوئی ہے خدا نخواستہ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اور تکلیف ہوتی ہے, اسکن کی کوئی اور نہیں ہوتی لیکن انسان کی کہیں اور تکلیف ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے یہ بال گر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ کسی بھی اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو ہیں, بالخصوص اسکن کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں, ان سے اگر یہ مشاورت کر لیں گے تو اصل وجہ پتا چل جائے گی تو اس کا ٹریٹمنٹ کرنا آسان ہو جائے گا.
یہ بالوں کے اسپیشلسٹ ڈرمیٹولوجسٹ نہیں کہلاتے؟
بالکل وہی کہلاتے ہیں, اسکن اسپیشلسٹ کا میں نے کہا نا, ڈرمیٹولوجسٹ وہی کہتے ہیں, ان کو مشورہ کر سکتے ہیں, بال ناخن وغیرہ سب وہی ڈیل کرتے ہیں اس کے.
صحیح,
آپ کچھ بتا دیں.
اس میں ایسا ہے کہ بعد اس کے مختلف وجوہات ہوا کرتی ہیں، ایک تو اس میں خون کی کمی بھی اس کا ایک سبب ہے، تو اس پر بھی غور کر لیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ اپنی غذاؤں پر کچھ جو مقوی غذائیں ہوتی ہیں جو بدن کو یعنی کہ
انرجی دیں
تو وہ اس غذائیں استعمال کریں. اسی طرح سے کھارا پانی، اور دو چیزیں بالوں کے لیے کافی نقصان دہ ثابت ہوئی ہیں، ایک تو ہے کہ کھارا پانی اس کا استعمال، اور دوسرا یہ ہے کہ شیمپو وغیرہ کا استعمال کم.
شیمپو میں دیکھیں، شیمپو میں یہ ہوتا ہے کہ شیمپو معیاری بھی آتے ہیں اور ریپیئر شیمپو بھی آتے ہیں، یعنی کہ وہ بالوں کو گرنے سے بچاتے ہیں. بڑی برانڈیڈ اور ایک بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں، ان کے شیمپو کے استعمال سے بھی فرق پڑتا ہوگا. یعنی کہ آپ کسی بھی ناقص پانی بھی ناقص استعمال کرتے تو نقصان دیتا ہے، تو اگر آپ شیمپو اور صابن ناقص استعمال کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ اسکن کو بھی اور بالوں کو بھی نقصان دے گا. لیکن اگر آپ ایک معیاری چیزوں کو، یعنی اگر سر کا تیل ہے، اگر آپ معیاری تیل استعمال کرتے ہیں تو وہ سر کا تیل بھی آپ کو فائدہ دے گا، ناقص استعمال کریں گے تو تیل بھی نقصان دے گا. اسی طرح صابن اور شیمپو بھی اگر آپ معیاری استعمال کریں گے کھانے پینے اور یہ ساری چیزوں میں، دیکھیں چیزوں میں معیار اور غیر معیار، کپڑا ہے نا کپڑا، کپڑے کا بھی یہی ہے، معیار اور غیر معیار. معیاری کپڑا استعمال کریں گے تو یہ کپڑا بھی آپ کو فائدہ دے گا، غیر معیار استعمال کریں گے تو آپ کو اسکن کا پرابلم شروع کر دے گا. تو لوگ پیسہ بچانے کے لیے غیر معیاری چیزیں بناتے ہیں، اور ہم سستی چیز لے کر اس کو سستا سمجھ کر عموماً لے لیتے ہیں، مگر وہ ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں. تو جب بھی کوئی شیمپو بھی اگر آپ استعمال کریں تو معیاری اسٹینڈرڈ کے طور پر آپ مطلب کہ اس کو لیں. اور اسی طرح دیگر چیزیں بھی جو ہیں، پہننے اوڑھنے کھانے پینے کی جو بھی اس طرح کی چیزیں جو آپ کے جسم سے متعلق ہیں، اسپیشلی باڈی سے ریلیٹڈ ہیں، چاہے وہ انٹرنل ہے یا ایکسٹرنل ہے، میڈیسن ہے یا فوڈ ہے یا کسی بھی ایسی چیز ہے، ہمیشہ اس میں میری درخواست یہ ہے کہ بھلے کم لیں، اگر ہماری مالی حیثیت اتنی نہیں ہے کم لیں، لیکن معیار میں کمپرومائز نہ کریں. یہ میری درخواست ہے آپ سے. انشاءاللہ جب معیار آپ اچھا رکھیں گے، اسٹینڈرڈ اچھا رکھیں گے، تو آپ کو اب کئی نقصان سے اللہ نے چاہا تو آپ بچ جائیں گے. کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟
صحیح ہے صاحب. جیسے غیر معیاری پہ آپ نے توجہ دلائی نا، کہ ابھی اسکن گورا کرنے کا کیا بہت زیادہ رجحان ہے، تو بہت اویلیبل ہے مارکیٹ کے اندر، اسکن کے کینسر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے.
اللہ اللہ.
تو بالخصوص یہ فیمیل کے اندر زیادہ کیسز ہیں. ایک پھر یہ بالوں کے گرنے میں بھی شیمپو کا کافی رول ہے، کہ وہ غیر معیاری شیمپو ہے، اس طرح کی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں. تو اسٹینڈرڈ مینٹین رکھنا ہے، اور ضروری نہیں ان چیزوں کا استعمال کیا ہی.
میں آپ کو موبائل کی میری جو اسٹڈی تھی نا، ہم نے پاکستان کو مدنی چینل پہ پروگرام کیا تھا، موبائل کی جو اسٹڈی تھی، کہ بعض موبائل آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ کافی مطلب وہ، تو ان کی وہ جو ایک ان کا ورڈ ہے جو اس کو وہ بڑھا دیتے ہیں، ڈینسٹی پتا نہیں کیا ہے،
فریکوینسی
کے ساتھ ایک اور ورڈ ہے، وہ اس کو بڑھا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی وہ اسٹینڈرڈ سے بڑھ جاتا ہے.
صحیح.
جو ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے ایک موبائل فون کا، کہ وہ اس سے زیادہ وہ اس کو مطلب کہ اس کی چیز کو بڑھاتے نہیں ہیں. تو اب وہ جو آ رہا ہے ٹھیک ہے، کئی جگہ دیکھے وہ سگنل کام نہیں کر رہے ہوتے، لیکن بعد موبائل ادھر بھی کیچ کر لیتا ہوں، یار یہ اچھا ہے، مگر یہ بعد ہو سکتی ہے اچھا نہ ہو، اس نے اسٹینڈرڈ کو کراس کیا ہو، اس نے ریڈ لائن کراس کر لی ہو، تو وہ آپ کے کان کو اور آپ کو فزیکلی وہ چیز جو ہے نا نقصان پہنچائے گی. تو ہر چیز کے دنیا میں بھی دیکھیں، دنیا میں باقاعدہ ادارے بنے ہوئے ہیں صحت کے اعتبار سے بڑے بڑے ادارے بنے ہوئے ہیں. اس طرح صحت کو نقصان پہنچانے والی کئی چیزیں ایسی ہیں جن پر وہ ادارے باقاعدہ نوٹس لیتے ہیں، اور وہ باقاعدہ آپ کو نوٹیفیکیشن دیتے ہیں اور آپ کو یہ آگاہی دیتے ہیں. تو ان چیزوں کو بھی ہمیشہ پیش نظر رکھیں، تو معیار کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنے کی میری درخواست ہے.
ٹھیک ہے. اس کا روحانی علاج بھی عرض کر دیتا ہوں، سر کے بال جھڑنے کا روحانی علاج. سرسوں کا تیل یا ناریل کا تیل لے کر آپ اول و آخر 11-11 بار درود پاک کے ساتھ 41 مرتبہ 41 ٹائمز سورۃ اللیل پڑھ کر آپ دم کر لیں، تیل پر دم کر لیں, اور رات کو سونے سے پہلے آپ یہ دم کیا ہوا تیل آپ اپنے سر کے بالوں میں لگائیں اور خوب اچھی طرح مالش کیجیے. اچھا سنت کی نیت سے تیل لگا لیں تو سنت پر عمل کرنے کا بھی الحمدللہ ثواب حاصل ہوگا, اور سنت کی نیت سے سر میں تیل لگانا بھی چاہیے. تو یہ دم کیا ہوا تیل رات کو سونے سے پہلے آپ سر میں لگا کر خوب اچھی طرح مالش کیجیے, ان شاء اللہ سر کے بال جھڑنا آپ کے بند ہو جائیں گے. اسلامی بھائی بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں, اور اسلامی بہنیں بھی اگر ان کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہے کہ بال جھڑتے ہوں تو وہ بھی اس وظیفے پر عمل کر.
سرسوں کے تیل کے تعلق سے مشورہ یہ دوں گا کہ بعض اوقات سرسوں کے تیل میں بدبو ہوتی ہے اور اچھی خاصی بدبو ہوتی ہے, تو بدبو اگر آ رہی ہے تو پھر ان بدبو کے ساتھ مسجد کے داخلے کی اجازت نہیں ہوگی, یہ ضرور اپنے پیش نظر رکھیے گا.
گھریلو علاج رہ گیا تھا وہ عرض کرتا ہوں. بال جھڑنے کے حوالے سے یہ بہت ہی بہترین علاج ہے. تو اس میں ایسا ہے کہ تین قسم کے آپ نے تیل لینے ہیں, ایک تو کلونجی کا آئل 50 grams, اور نمبر دو ہے انڈے کا ایگ آئل, یہ بھی آپ نے لینا ایگ آئل یہ آپ نے لینا ہے, یہ بھی 50 grams, 50 gram آپ نے یہ دونوں چیزیں لینی ہے. اور تیسری چیز ہے زیتون شریف کا تیل. تو زیتون کا جو تیل ہے وہ آپ نے ڈبل لینا ہے 100 gram. تو یہ تینوں قسم کے آئل کو مکس کر کے آپ رکھ لیجئے, اور پھر یہ بالوں کے اندر رات میں آپ لگا لیں یا جو بھی آپ کا مناسب وقت ہو دن میں ایک مرتبہ استعمال کریں, تو انشاءاللہ عزوجل بال وغیرہ جھڑنے کے اعتبار سے جو شکایت ہے وہ انشاءاللہ عزوجل دور ہو جائے گی. مگر اس میں یہی خیال رہے جو قبلہ نگران شورا نے ارشاد فرمایا سرسوں کے تیل کے اعتبار سے, تو اسی طرح انڈے کا آئل جو ہے اس کے اندر بھی بو ہوتی ہے, یہ بالوں کے لیے بہت مناسب ہے مگر اس میں بو ہوتی ہے, تو جب مسجد وغیرہ میں داخلے کی اجازت اسی طرح سے آپ اس کو بال وغیرہ.
اچھا یہ جو آپ نے ابھی ارشاد فرمایا ہے تو یہ تیل لگانے کا بھی کوئی طریقہ ہوگا, یعنی تیل کیا جڑ میں لگانا ہے یا بالوں میں اوپر اوپر, جیسے وہ نارمل تیل ہے نا یہ لگانے والے جڑوں میں نہیں لگاتے جی. کیا تیل لگانے کی بھی کوئی اچھا اس میں تو آپ نے بال گرتے ہیں تب بھی اور بال نہیں بڑھتے تب بھی, دونوں صورتوں میں آپ نے علاج ارشاد فرمایا, تو تیل لگانے کا بھی کوئی اس میں ایک کوئی عمدہ یا بہتر طریقہ ہے؟
بالکل آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی. بالوں میں اگر جیسے بالخصوص جب بال گر رہے ہوں تو اس وقت تو یہی ہے کہ بالوں کی جڑوں کے اندر ان کا مساج کیا جائے اچھے انداز سے, تاکہ اس کا اثر جو ہے وہ دماغ میں پہنچے بالوں میں پہنچے تو پھر اس کا فائدہ حاصل ہو. باقی اس کے علاوہ عام طور سے بھی جو تیل وغیرہ لگایا جاتا ہے تو وہ یہی ہوتا ہے کہ جیسے اوپر پر تھوڑا سا لگا لیا اور وہ پھر صحیح معنوں میں پہنچتا نہیں ہے بالوں کی جڑوں میں, تو پھر وہ یہی ہوتا ہے کہ بال وغیرہ گرنے کا سلسلہ.
بال خود جو ہے نا بال بے جان چیز, ایک طرح بال کا تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, اصل تو بال آ رہے ہیں آپ کی جڑ سے
جی,
مسام ہوتے ہیں وہاں پر, وہاں پر اس علاج کا پہنچنا ضروری ہے, یعنی کہ دوا بیمار مرض تک پہنچے گی, یعنی جس جگہ مرض ہے یعنی دوا زخم تک لگے گی تو زخم درست ہوگا نا, تو جب تک یہ تیل ان مقامات تک نہیں پہنچے گا جہاں سے اس تیل نے اپنے اثرات کو ظاہر کرنا ہے تو پھر ہم بوتلوں کی بوتلیں خالی کر دیں گے, تو یہ ضرور اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے. جی کال دیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد نعیم عطاری عرب امارات سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ نگرانی شورا کا بہت ہی پیارا سلسلہ, مسائل کا حل ویسے تو جتنے بھی نگرانی شورا سے بہت ہی پیارے مگر الحمد للہ جو مجھے زندگی کا خزانہ اس چیز سے حاصل ہوتا ہے وہ سارا الحمد للہ امیر اہل سنت کے بھی اور نگرانی شورا کا نگرانی شورا کے بھی جتنے بھی سلسلے لگتے ہیں آپ جو حکمت عملیاں ارشاد فرماتے ہیں الحمد للہ اس سے میں نے بہت فائدہ اٹھایا.
اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں اخلاص کی اللہ نعمت سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پائے حسین و حسن فاطمہ علی بنا